نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اتلو ما وحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, دو چیزیں بتائی گئی ہیں, ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے نماز کو قائم کرنا. یعنی دو چیزیں ہیں, دو نسخے بتا دیے گئے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو یقیناً ان کو راہ ہدایت مل جائے گی. اقیم الصلاۃ کا مراد نماز کو قائم کریں, یعنی جیسا حق ہے اس کو کرنے کا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور فواحش کے کاموں سے روک دیتی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں شخص تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن دن میں چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. چنانچہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ شخص تائب ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کے طور پر پڑھا جائے صحیح طریقے پر, جو اس کا حق ہے, فرائض و واجبات, سنن و مستحبات کی صحیح طریقے پر ادائیگی ہو, تو جس کو نماز کا قیام کہا گیا, یعنی قائم ہونا, جس کا مطلب ہے کہ آدمی بالکل صحیح طریقے پر نماز پڑھے, تو فرمایا کہ ایسی نماز یقیناً اس کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روک دیتی ہے. بے حیائی اور منکرات کے کام سے مراد ہر وہ کام جس سے جو لوگوں کو پتہ ہو, جیسے ڈاکہ ہے, چوری ہے, زنا ہے, یہ سب فواحش اور منکرات ہیں. تو نماز پڑھنے کی برکت ایک یہ ہوتی ہے کہ آدمی ان گناہوں سے آہستہ آہستہ بچ جاتا ہے. اور اگر کسی شخص کو اس کی نماز ان بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتی تو یقیناً پھر اس کے نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہے, یا اخلاص کی کمی ہے, یا کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روک پائی. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی نمازی ہو اور فواحش و منکرات کا کام بھی کرتا ہو. اسی طریقے سے آگے صحابہ کرام میں سے کے پاس بعض لوگ آتے تھے, یہودی اور نصرانی, اور وہ اپنی زبان میں, یعنی وہ تو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے, لیکن آپ جب صحابہ کرام کے پاس آتے تھے تو اپنی کتاب عربی زبان میں پڑھ کر سناتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان سے اتنا کہہ دینا کافی ہے, آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم, بس اجمالی طور پر ایمان کافی ہے کہ جو اللہ نے ہم پر نازل کیا اور تم پر نازل کیا, ہم ان پر ایمان لائے. یعنی جس وقت انبیاء پر وہ کتابیں نازل ہوئیں وہ حق تھیں, اس کے بعد اس میں تحریف ہوئیں اور اس میں ترمیم ہو گئیں, اب معاملہ دوسرا ہے, لیکن جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ حق ہے. اسی طریقے سے ہجرت کا جب حکم دیا گیا تو ہجرت میں بعض اوقات انسان کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا, جان کا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے کہ جہاں سے جا رہے ہیں یہیں کے لوگ مار دیں, یہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ مار دیں, ایک جان کا خوف انسان کو رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں تو اپنی زمینیں ہیں, مکانات ہیں اور تجارت ہے, اب لیکن دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا, یہ ہمیشہ خدشات انسان کو رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دونوں کا جواب دیا. ایک تو یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت, جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو موت تو آ کر رہے گی, تم کسی علاقے میں رہو یا کسی علاقے سے چلے جاؤ, موت رکنے والی نہیں ہے, موت تو اپنے وقت پر آئے گی. اس لیے اس بات کا کیا ڈر کہ یہاں سے جائیں گے تو یہ لوگ مار دیں گے یا جہاں جا رہے ہیں وہ لوگ مار دیں گے, موت جب آنی ہے آ کر رہے گی. ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جس دن موت آنی ہے اس دن آ کر رہے گی, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اور اسی طریقے سے جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ رزق رکھے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں, آپ کسی جانور کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے رزق اپنے ساتھ لی لی پھرتا ہو, سوائے چونٹی کے اور چوہے کے, کہ یہ تو ایسے چوہے جو ہیں یہ بھی بل جمع کرتے ہیں خوراکیں, اور چونٹیاں یہ بھی خوراکیں جمع کرتی ہیں. اس کے علاوہ عام طور پر معاملہ یہی ہے کہ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ہی فرمایا کہ وقائی من دابۃ لا تحمل رزقہا, کتنے جاندار ایسے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اپنے اوپر جو ہے وہ نہیں لادے ہوتے. اللہ ہی یرزقھا ویاکم, اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. مطلب یہ ہے کہ اس بات کی فکر کرنا, تو رزق کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے, وہ تمہاری نہیں ہے. جب سے رزق ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے, اللہ نے بھی ہمیں اس کو ہمارے ہی حوالے کر دیا ہے کہ اب تم خود کرو گے تو ہی ملے گا, ورنہ اصل یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ذمہ داری رزق کی اللہ پر. تو رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے, ہم نے رزق کی ذمہ داری اپنی سمجھ لی ہے, اس لیے ہم اس کی تو فکر کرتے ہیں, اور جو ہمارا کام تھا عبادت وہ ہم نے کسی اور کی ذمہ داری سمجھ لی ہے. یعنی ہماری ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو ہمارا کام تو یہ تھا کرنے کا, ہم نے یہ کام چھوڑ دیا, اور جو رزق اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اپنے ذمہ لے لی, اسی کے نتیجے میں انسان مارا مارا پھرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے, آخری آیت آخری سورت میں سورہ عنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں ایک بات بتا دی کہ جو لوگ ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو ہم انہیں راستہ بتا دیتے ہیں اپنی طرف آنے کا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوشش کرے اور نہ پائے, قدم ضروری یہ ہے کہ آدمی قدم اٹھائے, کچھ قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے. اس کے بعد سورہ روم ہے, سورہ روم کا جو شان نزول ہے, ایک موقع پر رومیوں کی اور اہل فارس کی آپس میں جنگ ہو گئی. اب رومی وہ ہیں جو اہل کتاب, اور فارسی وہ لوگ ہیں جو آتش پرست, گویا فارسی جو ہیں وہ مشرکین ہیں اور روم جو ہے وہ اہل کتاب یعنی نصرانی ہیں. تو یقیناً اگرچہ ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ نصرانی وہ بھی ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور آتش پرست جو مشرکین ہیں وہ بھی نہیں مانتے, تو ایک اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں, لیکن کسی نہ کسی درجے میں نصرانی ہم سے قریب ہیں, اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں, اللہ کی کسی کتاب کو مانتے ہیں, کچھ نہ کچھ عقیدہ ہمارا اور ان کا مشترک ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو ایک گونا خواہش یہ تھی کہ رومی جیت جائیں, اور اس کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ تھے, چونکہ ان کا قارورہ ملتا تھا فارسیوں سے, وہ بھی مشرک تھے یہ بھی مشرک تھے, اس لیے دلی خواہش ان کی یہ تھی کہ وہ جیت جائیں. تو یقیناً اپنی اپنی خواہشیں دونوں کی تھیں. اب جب دونوں کی جنگ ہوئی تو جو فارسی تھے وہ غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے. اس پر اہل مکہ نے بڑی خوشی منائی اور صحابہ کرام سے کہا کہ جن لوگوں کو تم چاہتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں, اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا, ناکام ہو گئے, اور مشرکین جیت گئے, اور ان قریب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا کہ تم ہار جاؤ گے اور ہم جیت جائیں گے. تو مسلمانوں کو اندر ہی اندر دل میں غم ہوا اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, یعنی ان قریب رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے اور جو اہل فارس ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے, لیکن اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی. فی بضع سنین کہہ دیا, بضع سنین کہتے ہیں 3 سال سے لے کے 9 سال کی مدت تک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے, راستے میں عبی بن خلف یہ مل گیا اور اس نے وہی باتیں کی جو اس نے کرنی تھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے, ان قریب دوبارہ اہل روم جو ہے وہ جیت جائیں گے اور فارسی مغلوب ہو جائیں گے. اس پر انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو خود جھوٹا ہے. اور پھر اس پر یہ شرط ہو گئی کہ 3 سال کی مدت میں رومی غالب آ جائیں گے, اور شرط یہ لگی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ تم مجھے دو گے, اور اگر مغلوب ہو گئے تو میں تمہیں دوں گا. پھر اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا 3 سال میں غالب آ جائیں گے, میں نے تو کوئی مدت مقرر نہیں کی. پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 9 تک بھی بولا جاتا ہے, اس لیے اب تم یہ شرط لگا لو کہ 9 سال کی مدت کر لو یعنی بجائے 3 کے, اور 10 اونٹ کی بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا لو. یہ اصل میں اگرچہ ہے تو قمار, لیکن اس وقت تک یہ ناجائز اور حرام نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ان سے جا کے شرط لگا سکتے ہو، تو بجائے اس کے کہ تم نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی ہے تم 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، اور 3 سال کے بجائے مدت 9 سال کی کر لو. چنانچہ ایسے ہی کیا، سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی مدت تم 9 سال کی کر لو اور اونٹ جو ہے وہ 10 کے بجائے 100 اونٹ رکھو. عبید بن خلف اس پر راضی ہو گیا. بعد میں پھر غالباً سن 5 ہجری میں جب اس کے بعد جب ہجرت شروع ہوئی تو اس کو یہ خیال تھا کہ صدیق اکبر بھی ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا جب تک تم اپنا کوئی کفیل نہیں چھوڑو گے جو تمہارا ضامن ہو کہ اگر تم ہار گئے تو 100 اونٹ مجھے دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا کہ اگر میں چلا بھی گیا تو میرا بیٹا ضامن. تو یہ بات بھی طے ہو گئی. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غالباً عبید بن خلف مر گیا، اور بعد میں غالباً سن 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رومیوں کو غالب کر دیا اور جو فارسی تھے وہ مغلوب ہو گئے. یعنی 909 کے بجائے 7 سال ہی میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو دوبارہ غالب کر دیا. تو شرط کے مطابق انہیں 100 اونٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے پڑے، اور وہ سارے کے سارے اونٹ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تم صدقہ کر دو، مطلب تم اس کا اپنے پاس مت رکھو. اس وقت تک چونکہ حرام نہیں تھا قمار، بعد میں پھر شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی، قمار کی بھی حرمت نازل ہوئی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے کچھ شرابی ہے، جب یہ حرام نہیں تھی تب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پی نہیں، اسی طریقے سے قمار کبھی کھیلا نہیں، اگرچہ اس وقت وہ حرام نہیں تھا. اس لیے آپ نے اس وقت بھی فرما دیا کہ اس کو تم دے دو کسی، اپنے پاس مت رکھو. تو بہرحال یہ صورت نازل ہوئی. اسی صورت میں آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. لوگوں کا معاملہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری حالات کو تو خوب جانتے ہیں کہ مال کیسے بنے گا، زیادہ کیسے ہو سکتا ہے، پلاٹ کیسے حاصل ہوگا، یہ سب باتیں انہیں خوب آتی ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے معاملے بالکل بدھو بن جاتے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں بیچارے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں جو آسان ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولا الحمد بالسماوات والارض وعشیا وحین تظهرون، سے لے کے رکوع کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لے، اسی طرح شام میں پڑھ لے، تو جو اس کے معمولات میں کمی رہ گئی ہو اس کے پڑھنے سے وہ معمولات کی کمی دور ہو جاتی ہے. بعض اوقات آدمی نے اپنے ذمے کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ 100 دفعہ یہ پڑھوں گا، 100 دفعہ یہ پڑھوں گا، لیکن کسی وجہ سے اس کا معمول پورا نہیں ہو پاتا. تو یہ آیات جو ہیں وہ 2 آیت 3 آیتیں ہیں، یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون سے لے کر رکوع کے ختم ہو. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بتلائی ہیں، یعنی انسان کی پیدائش میں اور اختلاف السنہ، زبانوں کے اختلاف میں، رنگوں کے اختلاف میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، اسی طریقے سے آسمان سے بارش کے نزول میں، فرمائے کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، اگر تم غور کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے. اگلے رکوع میں فرمائے کہ بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے جو اعمال خراب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے بحر و بر میں فساد بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ بحر و بر کے فساد کا جو سبب ہیں وہ ہمارے اعمال بد ہیں، اس لیے ہمارے بد سے بچنا چاہیے. اور یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ آج اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو مدد چکھا دیں. بعض اوقات بعض اعمال ایسے انسان کرتا ہے اس کے نتیجے میں دوسرا جو ہے اس کو سزا مل جاتی ہے، تو یہ سبب بھی ہوتے ہیں اس کے. آگے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں بہت کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور کہ تم اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں کھلا سکتے، گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، اسے ہٹا نہیں سکتے، یعنی انتہائی ضعیف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تمہاری تربیت کی، نشو نما کی، پالا تمہیں یہاں تک کہ تم تن و من جوان بن گئے، اور پہلے اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے. اب یہ ہے کہ ہم چومن دیگرے نے یہ دعویٰ ہو گیا کہ میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر ہم نے اس قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بڑھاپا دونوں چیزیں دی، یعنی بڑھاپے کے اندر ضعف بھی آ جاتا ہے. اب انسان پہلے جیسا کہاں 16-17 سال 18 سال کا جوان کہ جی چاہتا تھا کہ بھائی موڈا مار کے دیوار گرا دوں یا 2 منزلہ اوپر کے مکان سے چھلانگ لگا دوں، تو اس سے بھی آدمی کو خوف محسوس نہیں ہوتا تھا. اور اب یہ ہے کہ ذرا سا ایک اینٹ اوپر سے چھلانگ مارتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیر میں چک آ جائے، کمر میں چک آ جائے، یا پاؤں میں موچ آ جائے. تو یہ سب باتیں انسان سوچتا ہے کہ دیکھو تم کمزور پیدا ہوئے، پھر اللہ نے تمہیں طاقت دی، طاقت کے بعد صرف زوال پذیر ہو گئے اور کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا. یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دیتے ہیں، وہ العلیم القدیر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ چیزیں ناز کرنے کی نہیں ہیں. اللہ نے قوت دی ہے تو یہ قوت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کمزوری ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو لوگ کمزور ہو جائیں ان پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ مذاق نہ اڑائیں. بعض لوگوں کو دیکھا بچوں کو، بعض اوقات کوئی بڑے میاں جا رہے ہوتے ہیں ذرا کمر کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پوچھتے ہیں ابا کوئی چیز گم ہو گئی ہے کہ تلاش کر رہے ہو، حالانکہ وہ بیچارے کی کمر ہی کبڑی ہوتی ہے، وہ تلاش ولاش کیا کرے گا بیچارہ. لیکن یہ بعض اوقات اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں تو منع فرمایا، ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری کمر بھی کبڑی ہو جائے، پھر کیا کرو گے. اسی طریقے سے اگلی جو سورت ہے سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان کی بہت سی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. اس میں خاص جو نصیحت ہے وہ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں بھی آنی چاہیے کہ والدین بڑی خدمت کے لائق ہوتے ہیں، انہیں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کے احکام بھی بجا لانا چاہیے، لیکن اگر خدا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی سکھائیں تو اس کے بارے میں فرمایا وہ ان جاہدہ کا اعلیٰ انتشری کبھی مالے شرح کبھی علم فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں. یعنی جب تک تمہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق تمہیں کہتے ہیں، کسی کام کا حکم دیتے ہیں، تو ماں باپ کی بات کو ماننا ضروری ہے، ان کی بات کو ماننا چاہیے. لیکن خدا نہ کرے اگر ماں باپ ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی سکھانی شروع کر دیں، یا ان کی اللہ کی ذات میں صفات میں شرک کرنا شروع کر دیں اور چاہیں کہ تم بھی ایسا کرو، تو فرمایا فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اگرچہ بے ادبی کرنا اس وقت بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ وقصد فی مشی کا وقصد من صوتک، آدمی اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرے، اکڑ کر نہ چلے. بعض لوگ چال میں بھی چلتے ہیں تو ایسے چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ جیسے زمین کے مالک ہی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نہ تو ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو جو ہے وہ ٹھوکر مار کے پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو، اللہ نے تم سے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ چیخ چیخ کر مت بولو، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخ کر بولنا یا اونچی آواز نکالنا یہ گدھے کا کام ہے. تو اس سے منع فرما دیا کہ بلند آواز کے بعد لوگوں کی گفتگو کی عادت ہوتی ہے، ہمیشہ چیخ کے بولتے ہیں، تو چیخ کے بولنے سے منع فرمایا، بلکہ درمیانہ روی ہر معاملے میں اختیار کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اسی سورت لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 5 چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعة، قیامت کب آئے گی اس کا یقینی علم اللہ کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بتائی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ آئے گی کب. جیسے بارش کا ہونا امکان تو ہوتا ہے کہ بھائی امکان ہے بارش ہونے کا، لیکن یقینی طور پر ہوگی یا نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے فرما ان اللہ عندہ علم الساعة، قیامت کا یقینی علم اللہ کو. وینزل الغیث، یقینی علم بارش کا اللہ کو ہے. آپ اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں کہ آج چمک گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جس دن کہتے ہیں آج کوئی امکان نہیں ہو جاتی، تو اللہ رب العزت جو ہے اصل تو مالک وہی ہیں، انہیں یقینی علم ہے، انسان کو علم نہیں ہے کہ یقینی طور پہ ہوگی یا نہیں. انسان تو اسباب کا محتاج ہے، اسباب کے دائرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بظاہر ایسا امکان ہے کہ شاید آج بارش ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بالکل برابر سے ہو کے گزر جاتے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں، بارش نہیں ہوتی اور ہمارا علم غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مقدر تقدیر ہے وہ غالب آ کر رہتی. تو وہ ینزل الغیث، بارش کا برسنا، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی. فقط اتنی بات کافی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آج کل تو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا اور لڑکی کا بتا رہے ہیں، بلکہ ماں فی الارحام کے اندر یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے زندہ بھی پیدا ہوگا کہ نہیں، زندہ ہونے کے پیدا ہونے کے بعد پھر باقی بھی رہے گا کہ نہیں، پھر یہ کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی، یعنی وہ تمام کیفیات کے ساتھ کسی کا علم نہیں ہے. باقی رہ گیا مشینوں کے ذریعے سے پتہ چلانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں فرمائی. مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے کسی چیز کا پتہ چل جانا یہ علم غیب نہیں ہے. سمجھ لیجیے، علم غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی بتائے ہوئے، کسی کے بتائے ہوئے کہ پتہ چل جائے. نہ وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو اطلاع ملتی ہے وہ بھی غیب نہیں، وہ انباء الغیب کہلاتے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ تلک من انباء الغیب، غیب کی خبریں. تو غیب کی خبریں تو بہت ہیں، غیب کی خبریں تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے دی، لیکن خود ان کو غیب کا ہونا کہ فرشتوں نے نہیں بتائی، وحی نہیں آئی اور ان کو پتا ہو، ایسا نہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ غیب کی خبروں پر مطلع کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک. باقی یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے اللہ کو علم غیب ہے ایسے انبیاء کو بھی ہے، یہ غلط. تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، غیب، علم غیب اور چیز ہے، اور انباء الغیب یہ الگ چیز، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جس چیز کی نفی فرما رہے ہیں وہ یہ کہ کسی شخص کو بغیر کسی آلے کے یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ جو ماں کے رحم میں جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ کیا ہے، پیدا بھی ہو سکے گا کہ نہیں، زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، اس کی کیفیات کا علم کسی کو نہیں. اسی دفعہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے، کل تو دور کی بات ہے. ہم ابھی جا رہے ہیں سفر کے لیے، یہ نہیں پتا کہ اسٹیشن تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں. اب دیکھیے کل جو ہے وہ فوجی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، کتنے لوگ بےچارے شہید ہو گئے، لیکن کسی کو کیا وہم و گمان میں بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بچے بھی جائیں گے، بیوی بھی جائے گی اور دوسرے لوگ بھی جائیں گے، کیا کسی کو یقین تھا؟ لیکن آنے واحد کے اندر لمحے کا بھی نہیں پتا، یعنی اس سے ایک لمحے پہلے تک بھی بڑے خوش و خرم لوگ ہوں گے، لیکن ایک لمحے کے بعد جب وہ پل ٹوٹ گیا اور گاڑی گر گئی، اس میں پھر بےچارے جو زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے وہ ایک الگ معاملہ، لیکن پتہ تو کسی کو نہیں. کسی کو، کسی کو پتا ہو تو سفر ہی کیوں کرے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بیا اغد تموت، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرے گا کہاں، اس کی قبر کہاں بنے گی. آج لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صاحب میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، بس یہ جگہ میرے لیے رکھ لی جائے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مرا کہیں اور ہے، جا کے بےچارے کی لاش کے بھی پتہ نہیں چل سکا. تو یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے، اس لیے یہ تمام چیزوں کا فرمایا کہ ان سب چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور خبر والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات سے ہونے کا یقین اور دوسروں سے نہ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے. ہم میں سے یا اللہ جس جس کو جو بھی پریشانی ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ راحت اور عافیت نصیب فرما دیجیے، تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، مصائب کو دور فرما دیجیے، مشکلات کو حل فرما دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.